اچھا بعض لوگ جو تھے وہ ایسے پیدا انہوں نے اسماء و صفات کا ہی انکار کر دیا, انہوں نے کہا جی یہ اچھی توحید ہے کہ ہم خدا کو مانیں کہ وہ سمیع ہے اور بندے کو بھی کہیں کہ سمیع ہے, خدا کو بھی کہیں وہ رحیم ہے اور نبی کو بھی کہیں کہ رحیم, خدا کو بھی کہیں کہ رؤوف ہے اور نبی کو بھی کہیں کہ رؤوف ہے, یہ تو شرک ہے, لہذا انہوں نے اللہ کی صفتوں کا ہی انکار کر دیا نعوذ باللہ. تو اس طرح یہ فرقے بنے, اور ان تمام فرقوں کے پیچھے جو دماغ کام کر رہا تھا وہ فکر یہود تھا اور پنجہ یہود تھا. وہ اتنے مکار و خدا تھے, وہ جانتے تھے کہ اب ہم قوت کے ساتھ اسلام کو نہیں مٹا سکتے, اب ہم لڑائیوں کے ساتھ اسلام کو نہیں مٹا سکتے, اب اسلام کو اگر مٹانا ہے تو اسلام میں داخل ہو کر ان کو اندر سے کمزور کر دو, ان کو اتنا کمزور کر دو کہ یہ درخت کھڑا کھڑا خود گر جائے, ہمیں کاٹنے کی ضرورت ہی نہ پڑے, اور ان کو قابو کرنے کے لیے پوری دنیا کا جو اکنامک کا لیور ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھ لو, جب چاہو کسی ملک کو نچا دو, جب چاہو کسی ملک کو غریب کر دو, جب چاہو ڈالر کو اونچا کر دو, جب چاہو ڈالر کو نیچا کر دو. پوری دنیا میں جتنے فتن ہیں, جتنے مصائب ہیں, مسجد اقصی کو شہید کیا جائے یا بابری مسجد کو, دونوں جگہ آپ کو یہودی نظر آئے, ظلم کسوا میں کیا جائے یا سرب میں, ظلم شیشان میں کیا جائے یا کشمیر میں, پیچھے کمانڈوز اور ٹریننگ دینے والے جو دماغ ہیں وہ آپ کو یہودی نظر آئے. آپ قادیانیت پہ نظر ڈالیں, ان کا بھی باقاعدہ تل ابیب میں اب بھی ان کا مرکز ہے, اور تل ابیب سے قادیانیوں کا باقاعدہ ماہنامہ ایشو ہوتا جاری ہوتا ہے. بھئی قادیانیوں کا کیا تعلق تھا تل ابیب سے؟ وجہ یہ تھی کہ قادیانیت نے چونکہ اسلام کو نقصان پہنچایا تو ان کی حفاظت کرنے والے وہ یہودی. اسی طرح جتنے فتن ہیں, جتنا دور فتن ہے, وہ سب کے سب جو ہیں ان کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے. حتیٰ کہ آپ ابھی آپ دیکھ لیں, آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, روز دیکھتے ہوں گے کلنٹن کا مونیکا کا, یہ کیا ہے؟ یہ یہودیوں کی ایک سازش تھی کہ ایک لڑکی اتنے عرصے تک وہ اپنے کپڑے اور لباس کو محفوظ رکھتی ہے, کیا مطلب ہے اس کا؟ ان لوگوں کے نزدیک جہاں زنا گناہ ہی کوئی نہیں, جن کے نزدیک اس قسم کی آزادی ہے کہ بھئی اس میں یہ چیزیں کو معیوب ہی نہیں سمجھی جاتی. معیوب تب ہے جب کسی کو جبر کیا جائے. اب وہ کہتے ہیں جی اس کا تو ہمیں دکھ نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا, بات تو یہ کہ اس نے جھوٹ بولا, تو اس لیے ہم ذرا اس کے ساتھ سخت. لیکن ایک لڑکی کو ایک آفس میں رکھنا اور 20 سال تک یا 10 سال تک یا 12 سال تک وہ اپنے اس کپڑے کو بھی محفوظ رکھتی ہے, اس ٹروزر کو بھی محفوظ رکھتی ہے, کیا وجہ؟ اس کو ضائع نہیں ہونے دیتی, اس پہ لگے ہوئے مادے کو بھی محفوظ رکھتی ہے. آپ اسی سے یہودیت کا آپ اندازہ کر لیں. تو یہ وہ یہودی تھے, جب وہ خیبر میں آئے تو اب وہ جل رہے تھے کہ ہمیں اتنا بے عزت کر کے مدینے سے نکال دیا کہ ہم تو مدینے کی بادشاہی کا خواب دیکھ رہے تھے. چے جائے کہ ہمارے لیے حضور پاک نے حکم دے دیا کہ مدینے سے نکال دو, اور اس کے بعد حکم دے دیا کہ اخرجوہم من جزیرۃ العرب, ان کو جزیرہ عرب سے بھی نکال. تو انہوں نے پھر پلان بنایا جہاں سے ہم اپنے درس کا آغاز کریں. اس لیے میں نے تھوڑا سا پس منظر صاحب کا بیان کر دیا کہ چونکہ آج کل دور یہ ہوتا ہے کہ طالب سے زیادہ استاذ کو مضمون یاد رکھنا پڑتا ہے, انہوں نے کہا تھے ہم تو کم سے کم یاد کریں, کوشش کریں, کیونکہ پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ طالب یاد کرتے تھے, استاذ زیادہ محنت نہیں کرتے. طلباء کا کام ہوتا تھا کہ وہ سبق یاد کریں اور کہیں کہ کام نے چھوڑا تھا. آج یہ ہوتا ہے کہ نہیں استاد یاد کرتے. یہ ہمارے ساتھ حرم میں بھی ہوتا ہے, یعنی اگر ایک مہینہ چھٹی کے بعد ہم سبق شروع کریں, 10 طلباء سے پوچھیں کہ بھی ہم نے کس آیت پہ سبق روکا تھا, تو ہر آدمی نئی جگہ بتا. اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ صرف یہ نہیں کہ یہاں ہوتا ہے, حرم میں بھی ہوتا ہے. تو بہرحال میں نے اس لیے ایک پس منظر عرض کر دیا کہ تاکہ اگلی بات سمجھنے میں جب تک سابقہ تسلسل ذہن میں نہیں آئے گا تو بات سمجھ. تو یہودیوں کا ایک بہت بڑا سردار تھا جس کا نام تھا حیی ابن اخطب, ان کا بہت بڑا سردار اور بہت پڑھا لکھا. تو حیی ابن اخطب اور سلام ابن مشکب, یہ دونوں جو تھے انہوں نے اپنے ساتھ چند اور لوگ بھی لیے اور ایک وفد بنا کر یہ چلے مکہ مکرمہ. سب سے پہلے یہ مکہ مکرمہ پر, ابو سفیان کا دور تھا, یعنی مکہ مکرمہ میں اس وقت جو سربراہ تھے وہ ابو سفیان. ابو سفیان سے آ کے ملے, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں, آپ کے ساتھ بھی بدر میں ایک بہت بڑا سانحہ گزر چکا ہے کہ آپ کا 70 سردار مارا گیا. ٹھیک ہے, آپ نے عہد میں لڑائی لڑی اور ہم لوگوں نے آپ کی مدد کی جس کی وجہ سے ہمیں بھی وہاں سے نکالا گیا. لیکن عہد کی لڑائی میں مسلمانوں کے صحابہ تو شہید ہو گئے, لیکن آپ لوگوں کو کیا ملا؟ آپ تو جنگ ہار گئے. اس نے کہا کیسے ہار گئے؟ صحابہ شہید ہو گئے, ہم نے 70 آدمی ان کا بدلہ لے لیا. انہوں نے کہا عجیب بات کر, کیا بدلہ لے لیا تھا؟ وہ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ تیر انداز جو تھے وہ دروازہ نہ چھوڑتے تو آپ تو جنگ ہار چکے, آپ تو بھاگ رہے. وہ تو ان سے اتحادی خطا ہو گئی, انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ بھی اس دروازے پہ ہم نے اس وقت تک قائم رہنا ہے جب تک جنگ نہ جیتی جائے. جب دیکھ لیا ابھی کافر بھاگ رہے, انہوں نے کہا آپ کھڑے رہنے کی کیا ضرورت, چلو بھی ہم بھی مال غنیمت اٹھا لیں. تو ان لوگوں نے وہ دروازہ خالی کیا تو خالد بن الولید نے عقب سے حملہ کیا. انہوں نے کہا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, فتح تو تب ہوتی کہ تم مدینے پہ قبضہ کر لیتے, تم تو خالی واپس آ گئے مکے, نہ مدینے پہ قبضہ کیا نہ کوئی مسلمان گرفتار ہوا. تم نے کامیابی کیا حاصل کی مجھے یہ تو بتاؤ. جنگ جیتنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا کہ دشمن کے علاقے پہ قبضہ کر لو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو ختم کر دو. وہ تو اسلام کی تاریخ اسی طرح چل رہی ہے, انہوں نے تو الٹا جنگ جانی اتنے بڑے نقصان کے بعد ہم پہ حملہ کر دیا, اور اتنی بڑی شکست کے بعد انہوں نے بدر کے بدر صغرہ تک تمہارا تعاقب کیا, تم بھاگ گئے. وہ تو عہد کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے صحابہ کے ساتھ تمہارے تعاقب میں چلے اور تم بھاگے, اور ساری دنیا میں مشہور ہوا کہ قریشی بھاگ گئے, مکے والے بھاگ گئے, مکے والے. تم تو ذلیل ہو کے آئے ہو, تم نے کون سی جنگ جیتی ہے؟ ابو سفیان نے کہا بھی بات تو ٹھیک ہے. اس نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا چاہتے ہیں بھائی, اب ہم مل کے بدلہ لیں مسلمانوں سے, ابھی تک ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعوت دی کہ موعدکم ببدر, کہ چلو اگلے سال بدر میں پھر لڑائی ہوگی, تم بھی آ جانا ہم بھی آ جائیں. پھر بھی تم بھاگ گئے, تم نہیں گئے, حضور پاک تو آ گئے بدر. وہ تو پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں میں تو اب بھی اتنا دم خم موجود ہے کہ وہ مدینے سے چل کے بدر آ گئے, لیکن تم مکے سے بھی نہیں نکلے ڈر کے مارے. تو تم کیسے سردار ہو؟ کیا تم نے اسلام کا مسلمانوں کا مقابلہ کیا ہے؟ تیار ہو جاؤ, یہاں سے تم لشکر نکالو, وہاں سے خیبر سے ہم لشکر نکالیں گے, اور بنی غطفان, بنی سلیم, بنی فزارہ, ان احابی, ان سب قبائل کا میں دورہ کر رہا ہوں, ان سب کو تیار کر کے ایک ہی دفعہ ہم مدینہ منورہ پہ حملہ کریں تاکہ ہمیشہ کے لیے مدینہ کی سلطنت جو ہے وہ ختم ہو جائے اور مدینہ پہ ہم قابض ہوں. انہوں نے کہا بھائی, ابو سفیان نے کہا بات تو ٹھیک. انہوں نے کہا کہ ہو یہی بات یہ ہے کہ تمہاری یہ باتیں مجھے بڑی اچھی لگی, اچھی سمجھ آئیں, اور میں تمہارے ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن ایک بات کرو, ہمیں یہ بتاؤ, دیننا خیر ام دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا تم پڑھے لکھے لوگ ہو, تورات پڑھے ہوئے ہو, انجیل پڑھے ہوئے ہو, تم سریانی پڑھے ہوئے ہو, عبرانی پڑھے ہوئے ہو, عربی جانتے ہو, اور پھر مدینہ منورہ کے محاورات جانتے ہو, کیونکہ سب سے فصیح ترین عربی بولنے والے یہودی. اب بھی یہودی جب عربی بولتا ہے تو بڑی فصیح لغت, وہ یہ بازاری لغت نہیں بولتا. تو یہ بتاؤ کہ ہمارا دین بہتر ہے یا دین محمد مصطفیٰ بہتر؟ اب دیکھیں, وہ یہی اپنے اختہ بالا کے یہودی ہے, تورات جانتا ہے اور خود اللہ کو ماننے والا ہے, خود نبیوں کو ماننے والا ہے, لیکن چونکہ حضور سے دشمنی تھی, کہنے لگا لا دینکم خیر, تمہارا دین بہت اچھا ہے, محمد مصطفیٰ کا دین کہاں اچھا ہے؟ یعنی شرک اچھا ہے, بت پرستی اچھی ہے, غیر اللہ کا سجدہ کرنا اچھا ہے, چونکہ دشمن کو فائدہ لینا تھا, اس لیے وہ بدبخت یعنی اپنے دین سے بھی پھر گیا. حالانکہ اس کا اپنا دین تو وہ اہل کتاب تھے, وہ یہود تھے, وہ تو خدا کو مانتے تھے, لیکن کہنے لگا دینکم خیر یا ابا سفیان, ابو سفیان تمہارا دین بہت اچھا ہے, دیکھو تم سب مل جل کے رہتے ہو, اللہ کے نبی نے تو دیکھو آ کے لڑا دیا, ماں بیٹے سے جدا ہو گئی, بیٹا ماں سے جدا ہو گیا, بھائی بھائی سے جدا ہو گیا, خاندانوں کے خاندان اجڑ کے رہ گئے, اور کوئی مدینے چلے گئے, کوئی مکے میں رہ گئے, ان نے تو جی وہ باپ دادے کے دین کو ہی جھٹلا دیا, ان کا دادا پر دادا جس دین پہ تھے اس کو بھی غلط کر دیا, ہمارا دین بہت اچھا ہے اب اس پہ ہم خوش ہو گیا. اب وہی نا بات, کیوں ایسا کیسے مقابلہ کریں, اگر ان کا دین اچھا ہے تو پھر ہم کیوں لڑتے رہے بھائی. ہاں اگر ہمارا دین اچھا ہے, اسی لیے جب تک کہ آدمی کسی کو کسی مذہبی نقطۂ نظر پر اس کے اندر کوئی جذبہ پیدا نہ کرے اس وقت تک نہ تحریکیں چلتی ہیں اور نہ کوئی بندہ جان دیتا. اسی لیے یہ آپ کے سیاسی لیڈر جو ہے نا یہ بڑے چالاک ہوتے ہیں, جب ان کو تحریک چلانی ہو تو پھر یہ علماء کے دروازے پہ, مولوی صاحبان کے دروازے پہ, مدارس کے دروازے پہ آ کے, یہ دین والے آدمی تھوڑا سا تو آگے آئے نا تاکہ لوگوں کو ہم کہہ سکیں کہ بھائی ہم تو نظام مصطفیٰ کے لیے لڑ رہے ہیں. تو جب حضور کے نظام کی بات آئے گی تب لوگ جان دیں گے, ایسے کوئی پاگل تھوڑا ہو گیا کسی لیڈر کے لیے مر جائے. اگر مرے گا تو ہر کوئی کہے گا یار تو مردود ہے, خودکشی کر کے حرام موت مر گیا, دفاع ہو, دو مریں گے, چار, دس, پندرہ, بیس, ختم. لیکن جب اسلام کی بات ہوگی تو پھر ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں تو اب اللہ اللہ کے رسول کے لیے جان دیں. اس لیے ان کو جب ابھار دیا کہ تمہارا دین اچھا ہے تو اب قریش بھی تیار ہو گئے. فیی ابن اختب نے جا کے بنو سلیم سے معاہدہ کیا, بنو غطفان سے معاہدہ کیا. بنو غطفان ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اور بڑا جنگجو قبیلہ تھا. ان نے کہا کہ ہوئی ابن اختب تم فکر نہ کرو, 4000 تو صرف ہم دیں گے نا آپ کو لڑنے. اور بنو فزارہ سے معاہدہ کیا. یہ تمام معاہدے ہونے کے بعد آپ یعنی اندازہ کریں کہ 10000 آدمی اس زمانے میں صرف لڑائی لڑنے والا, 10000 مقاتل. یعنی آپ سوچیں کہ آج سے 1400 سال پہلے 10000 آدمی کا جنگ کے لیے نکلنا کو معمولی سی بات نہیں ہوتی. 10000 مقاتل تیار ہوا. اور یہ خبریں آہستہ 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 چلتے چلتے مدینہ منورہ میں بھی پہنچیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہودیوں نے اپنی سازشوں کا جال بچھا دیا ہے, ان کے وفود بن گئے ہیں, کوئی وفد کہیں جا رہا ہے, کوئی وفد کہیں جا رہا ہے, اور بڑی زبردست تیاریاں ہو رہی ہیں. اور اب ان کا منشا یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ مدینے پہ حملہ کریں, اور جب ایک ہی دفعہ مدینے منورہ پہ حملہ کریں گے تو بس ہمیشہ کے لیے ان کی قوت کو توڑ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اللہ کا حکم, اللہ کا حکم ہے, فرمایا فشاورہم فی الامر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو اپنے صحابہ سے مشورہ, اپنے صحابہ سے رائے لیں. حضور پاک نے تمام صحابہ کو بلایا, سیدنا ابو بکر, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی, بڑے بڑے اجلا صحابہ, تمام صحابہ اکٹھے ہوئے. حضور پاک نے ان کو خبر دی اور بتلایا کہ اس طرح ہمارے خلاف ایک محاذ بن چکا ہے, اور یہود, مشرکین, احابیش اور بنو غطفان, بنو سلیم, بنو فزارہ, یہ تمام قبائل مل کر مدینے پہ حملہ کر. اب بتائیں, صحابہ کرام نے اپنی اپنی رائے دی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے, ان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کر سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں بات کر. انہوں نے کہا حضور جب اس قسم کے حالات پیدا ہو جاتے تھے نا فارس میں, کیونکہ اس زمانے میں فارس سپر پاور تھا, روم سپر پاور تھا, فارس کا جو لقب تھا بادشاہوں کا وہ کسرا تھا, اور روم کا جو ہے وہ ہرک تھا. تو یہ اس وقت کی, اس زمانے کی بہت بڑی سپر پاور تھا. انہوں نے کہا کہ فارس میں یہ ہے کہ اگر کسی مقام پر کسی قلعے کو, کسی علاقے کو, کسی شہر کو بچانا ہے اور ہماری طاقت کم ہے, دشمن کی طاقت بہت زیادہ ہے, تو ہم پھر خندق کھودتے ہیں. حضور پاک نے فرمایا وہ خندق کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ عرب میں تو پہلے خندق کبھی کھودی نہیں گئی, اسلام میں تو کبھی خندق کا کوئی تصور بھی نہیں. انہوں نے کہا حضور خندق ایسے ہوتی ہے جیسے ایک ندی کھود دی جائے, ایک نہر کھود دی جائے, وہ اتنی چوڑی ہوتی ہے کہ گھوڑا پھلانگ کے نہ گزر سکے, اور اتنی گہری ہوتی ہے کہ کوئی اندر اگر اس کے آ جائے تو پھر اس کو چڑھنے میں دقت ہو, اور اتنی طویل ہوتی ہے کہ جہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ ہے اس راستے کو روک دے, تو یہ خندق جو ہے یہ ہمارے لیے ایک دفاع کا کام کرتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر دشمن کی طاقت 1,000 ہے اور یہاں اگر آپ نے 100 آدمی بھی مورچے میں بٹھا دیا ہے تو وہ 1,000 آدمی اندر نہیں آ سکتا, کیونکہ جب اندر آئے گا تو کیسے آئے گا, آخر خندق میں اترے گا, اترے گا تو جو تیروں والے دیکھ رہے ہیں وہ انتظار کرتے رہیں گے, چڑھنے کی کوشش کرے گا, اترے گا وہ تیروں پہ رکھ لیں گے اس کو, اور گھوڑے جو ہیں وہ پھلانگ نہیں سکتے, اور دشمن اتر کے پھر چڑھے تو یہ مذاق تو ہے, اونٹ بھی پھلانگ نہیں سکتے ہیں, تو وہ جو ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑا حصار ہوتا ہے. ہم کھانے کا پینے کا پانی کا اندر سب کچھ رکھ لیتے ہیں کہ بھی اگر محاصرہ لمبا ہو جائے اور دشمن زیادہ دیر بیٹھ جائے تو ہم کم سے کم بھوکھے تو نہ مر جائیں. تو یہ سارے انتظام کرنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ بھی میری رائے میں تمہاری رائے بہت اچھی ہے, میں اس کو قبول کرتا ہوں اور ہمیں خندق خود لیجیے. اسی کے لیے اس غزوے کا نام جو ہے احادیث مبارک میں غزوہ خندق, اور اسی لیے اس کا نام غزوہ احزاب. احزاب کہتے ہیں حزب, یعنی مختلف جماعتیں ٹکڑے ٹکڑے بن کے ایک حزب بن کے آ گئی میدان میں, کیونکہ یہ بھی تو مکے والے اور یہودی اور غطفان اور فزاری اور سلیم یہ سارے احابیش مل کے آ رہے تھے, اسی لیے اس کا نام غزوہ احزاب بھی ہے اور اس کا نام غزوہ خندق. اب جب خندق کی خدائی شروع ہوئی, آپ جب مدینہ منورہ میں جاتے ہیں تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ خندق کا, کیونکہ اس کے تھوڑے تھوڑے نشانات تو اب بھی باقی, تھوڑے تھوڑے آثار خندق کے اب بھی باقی ہیں کہ بھی اس جگہ خندق ہوتی. لیکن اس بات کو سمجھنا گو یہ بڑے بڑے علماء کا کام ہے اور علمی مسئلہ ہے, لیکن تھوڑی سی آسانی کے لیے میں عرض کر دوں تاکہ جتنی بات آپ کے سمجھنے کے لیے آسان ہو. ایک سب سے بڑا مشکل مسئلہ ہے جس میں ہمارے بڑے بڑے علماء الجھ کے رہ جاتے ہیں کہ بھی اس طرف خندق کھودنے کی آخر کیا وجہ تھی, تو مدینہ تو ادھر ہے اور خندق ادھر کھودی گئی. اب بھی آپ جائیں تو آپ دیکھیں نا کہ مثلاً مدینہ تو رسول کدھر ہے, حرم کہاں ہے. حضور کے زمانے میں تو بس یہی شہر تھا نا جتنا حرم ہے, بلکہ یہ سمجھیں کہ اب حرم بڑا ہے, اور اس کے بعد آبادی میں کچھ آبادی تھی, اسی طرح نابیا میں کچھ آبادیاں تھیں, اسی طرح جانب احد میں کچھ چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں, یہ مدینہ منورہ تھا. تو اس طرف خندق آخر کیوں کھودی گئی, اس میں بڑے بڑے علماء جب حدیث پڑھاتے ہیں نہ تو الجھ کے رہ جائے, وہ سمجھا نہیں. بہرحال یہ ایک علمی مسئلہ ہے جس کا تعلق علماء سے ہے, لیکن آپ کے یہ بتانے کی حد تک میں صرف آسانی کے لیے عرض کر دوں. مدینہ منورہ کو آپ کبھی, آپ تو الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, کبھی آپ نقشہ ہو, جب آپ مدینہ منورہ کا خریدہ دیکھیں گے, نقشے کو سامنے رکھیں گے, تو پھر آپ کو خندق کا سمجھنا بالکل ایک سیکنڈ بھی نہیں. اصل میں مدینہ منورہ کی پوزیشن یہ تھی کہ اس کی تین طرف تو ہر رات ہے, اس کو کہتے ہیں ہر رات ہارا, جیسے اب بھی ہے آپ نے, آپ جانے مدینہ ہرا شرقیہ ہو, ہرا غربیہ ہو, ہرا جنوبیہ, یہ ہر رات, یہ تین ہر رات جو ہیں ان میں نوکدار پتھر تھے کالے کالے, اور او بہت طویل عریض میدان میں اس سے فوج کے آنے کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی فوج یہاں سے آ جائے. وہ اتنے نوکیلے اتنے تیز ہوتے ہیں کہ اگر اونٹ آئے تو وہ زخمی, گھوڑے آئے تو وہ زخمی, بندے آئے تو وہ زخمی, تو وہ تو وہاں سے گزرنا ہی مشکل. تو تین جانب میں تو وہ ہر رہے تھے, ہر رائے واقم تھا, ہر رائے شرقیہ تھا, ہر رائے. اب تین طرف سے تو مدینہ کو انہوں نے روک لیا نا, ادھر سے تو آپ کو خندق کی ضرورت ہی نہیں کہ وہاں سے تو دشمن کی فوج آ ہی نہیں سکتی. ایک جانب جو تھی با بین شرقی والغربی, وہاں تھے بنو قریظہ یہودی, ان کے بڑے بڑے قلعے تھے. بنو قریظہ جو تھے ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ تھا, ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح تھی, اسی لیے ان کو مدینے سے نکالا نہیں گیا. بنو قینقاع اور بنو نذیر کو تو اجلا کر دیا گیا, لیکن بنو قریظہ کو یہاں سے اجلا نہیں کیا گیا, نکالا نہیں گیا, کہ ان کا معاہدہ تھا. انہوں نے کہا حضور آپ کا دشمن ہماری طرف سے حملہ آور نہیں ہو, چاہے ہم اس کو دولت سے روکیں, پیار سے روکیں, طاقت سے روکیں, لیکن ہم آپ کے دشمن کی مدد دیں اور اپنا راستہ نہیں دیں گے آپ کے خلاف, اور آپ ہمارے دشمن کو ہمارے خلاف راستہ نہیں دیں. اور نہ اس کی مدد کریں گے, یہ حضور کے ساتھ معاہدہ تھا. رویینۃ بن الحصن ان کا سردار, تو اس طرف سے حضور مطمئن ہیں, کبھی تین ہرے ہو گئے, اس طرف سے بنو قریظہ ہو, آگے جبل احد پہاڑ ہو گیا, باقی یہ شمال بچا جس سے حملے کا خطرہ تھا کہ یہاں سے دشمن آ سکتا ہے, تو اسی جانب شمال میں وہ خندق کھودی اور اس کا طول کیسے رکھا گیا, ادھر پورے مدینے کو کنٹرول کرے اور ادھر جا کے احد کے طرف جو ہے جہاں پہاڑ جبل اسیر شروع ہوتا ہے اس سے ٹکرا جائے, اور وہ جبل جو ہے حضور کی پشت پہ آ جاتا تھا, وہاں سے دشمن حملہ نہیں کر سکتا, پہاڑ چڑھ کے اترے گا نا, آگے تو آپ کے تیر انداز انتظار میں بیٹھے ہوں گے اور پہاڑ کے اوپر بھی بیٹھے ہوں, تو پھر دشمن جو ہے, اس زمانے میں جنگ جو ہے وہ گھوڑوں کی ہوتی تھی, ہاتھیوں اپنا اونٹوں کی ہوتی تھی یا پیدل ہوتی تھی, یہ میزائل, یہ ایٹم, یہ ہوائی جہاز, یہ ہیلی کاپٹر, یہ تو ہوتے نہیں, تو اس لیے خندق کی کھدائی کا سلسلہ اس جانب سے شروع کیا گیا کہ سب سے خطرہ جو تھا وہ اسی جانب. اب جناب جب اس طرف سے کھدائی کا سلسلہ شروع ہوا تو اب دیکھیں کہ انتظام حضور پاک نے یہ فرمایا کہ دس دس آدمیوں کی ایک ٹولی بنا دی اور ہر دس آدمیوں پر ایک بندے کو امیر بنا دیا گیا کہ یہ دس آدمی ہیں ان کے سردار, یہ دس آدمی ہیں ان کے سردار, اور ہر دس آدمی کے ذمہ یہ تھا کہ اس نے چالیس ہاتھ, چالیس ہاتھ جو ہے وہ کھدائی کر, عرض اتنا ہو کہ بھئی گھوڑا جمپ کر کے بھی کراس نہ کر سکے, نیچے اتنا ہو کہ کوئی جلدی سے نیچے سے اوپر چڑھ بھی نہ سکے, اور لمبائی اس کی وہ ہوگی ادھر مدینہ منورہ سے لگے گی اور ادھر جبل اسیر سے جا کے, تو یہ طے ہو گیا اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عمل کرنا شروع کر دیا. اور یہ صحیح حدیثوں میں ہے کہ جب وہ خندق کھودی جا رہی تھی تو اس وقت صحابہ مل کر ایک رجز پڑھتے تھے کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ, کہ اللہ اگر کوئی عیش ہے, آرام ہے تو وہ آخرت کا, دنیا تو کچھ نہیں, دنیا میں تو آرام ہے ہی نہیں, یہ دنیا تو ہے ہی کانٹوں کی سے, یہاں تو دشمنوں کو آرام ملتا ہے, اپنوں کو تو آرام نہیں ملتا, اور یا اللہ مہاجر و انصار کی مغفرت فرما. یہ صحابہ گا رہے ہیں, رجز پڑھ رہے ہیں اور کھود رہے ہیں اور کھدائی ہو رہی ہے اور مقابلہ تھا, اور یہی وہ موقع ہے جس پہ عبداللہ ابن رواحہ کی وہ مشہور رجز جو صحابہ نے پڑھی, اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم پڑھتے تھے تو سرکار دو جہاں بھی ہمارے ساتھ شریک ہوتے, واللہ لولا اللہ ما اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا, یا اللہ اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم آج نہ نمازیں پڑھتے نہ خیراتیں کرتے, فانزلا سکینتا علینا, یا اللہ ہم پر اپنی رحمت کی برسات کر دے, اور اگر ہم نے کافروں نے ان دعوا ابینا ابینا ابینا, اگر کافر ہمیں بلائیں کہ سلو کر لو تو ہمارا کھلا انکار ہے, کھلا انکار ہے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور بھی ملتے تو رفع صوتہ, حضور اپنی آواز بلند کر, تو اتنی صحابہ نے یعنی اس محبت سے, اس تڑپ سے, اس جذبے سے, اس شوق سے خندق کو کھودا کہ اس کی تاریخ میں کوئی نہیں. اور اسی اثنا میں ایک پتھر آ گیا, اتنا شدید وہ پتھر تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے تمام ہتھیار جو تھے وہ بیکار, اب اس پر کوئی پتھر ہتھیار کام نہیں کرتا. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک ایسا سخت ترین پتھر آ گیا ہے کہ وہ نہیں, ہمارے ہتھیار, ہمارے اوزار, ہماری کدالیں, ہمارے فؤوس سب ٹوٹ گئے, اب آپ مہربانی فرمائیں. تو صحابی کہتے ہیں فقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار دو جہاں تشریف لائے, آپ نے فرمایا این الصخرۃ, تو وہ پتھر کا, صحابہ نے کہا حضور یہ, حضور نے فرمایا پانی میں, اس پتھر پہ حضور نے پانی ڈالا, فضرب ضربتن فصارخ انہ کثیبا, صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے ایک ہی ضرب ماری تو ریزہ ریزہ ہو گیا جیسے ریت ہو, جو ہم سے نہیں ٹوٹتا تھا, وہ پتھر ایسے ریزہ ریزہ ہوا کہ معلوم یہ ہوتا تھا کہ ریت کے ذرے بن گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اللہ نے اس احوال میں بھی دیا. پھر کھدائی شروع, اس کے بعد ایک اور پتھر جس پہ تمام صحابہ نے پھر زور لگا لیا کہ بھی بار بار اب ہم حضور کو تو تکلیف نہ دیں, لیکن جو ہے خدا کی شان ہے کہ وہ پتھر بھی نہیں ٹوٹا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً اطلاع دی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالخندق صخرتن, ایک بڑا شدید صخرہ, بہت بڑا صخرہ, اور حضور اگر ہماری پوری خندق مثلاً چار میل ہم نے کھدائی کر لی ہے اور درمیان میں ایک ٹکڑا رہ جائے تو وہ تو خطرہ ہے, اسی سے دشمن عبور کر سکتے. کامیاب تو تب ہوں گے ہم جبکہ کھدائی ہماری مکمل ہو. اب جب وہ پتھر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف آئے, آپ نے پھر اپنے ہاتھ مبارک میں کدال پکڑی اور فرمایا اللہ اکبر, آپ نے ضرب ماری اس پتھر پہ. صحابہ کہتے ہیں اس سے ایسا نور نکلا کہ پورا خندق کا ماحول جو تھا روشن, ایسے معلوم ہوا جیسے اس کے اندر سے آگ نکلی ہے یا روشنی نکلی ہے یا لائٹ نکلی ہے. بعد نے تو یہ سمجھا کہ پتھر پہ جب لوہا لگتا ہے تو ایسی کوئی چنگاری نکلتی ہے, لیکن ایسی چنگاری تو نہیں ہوتی کہ پوری خندق روشن ہو جائے, پورا ماحول روشن ہو جائے, پورا علاقہ روشن. حضور نے دوسری ضرب ماری تو دوسری روشنی, اور فرمایا اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں فصرخ رسول, حضور نے پوری آواز سے کہا اللہ اکبر. آپ نے پھر تیسری ضرب ماری, اس سے پھر روشنی نکل, فرمایا اللہ اکبر اور ریزا ریزا. بابا نے کہا حضور ہمیں سمجھ نہیں آئی, ایک تو ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اتنی بلند آواز سے تو آپ نے کبھی بھی اللہ اکبر نہیں کہا, اور ایک بات ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ چلو پتھر پہ لوہا لگے تو اس سے کوئی نہ کوئی روشنی نکل آتی ہے, چنگاریاں پھوٹ پڑتی ہیں, لیکن اتنی بڑی روشنی کہ پورے خندق کا علاقہ روشن ہو جائے, پورے لوگ حیران ہو جائیں, یہ کیا بات. تو حضور پاک نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی ضرب ماری تو اس روشنی میں اللہ نے مجھے روم کا علاقہ دکھلایا اور اشارہ ملا کہ محمد پاک تیرے صحابہ اور تیری اسلام کی فوج تو روم بھی فتح کرے گی. وہ پورا علاقہ دکھلایا گیا مجھے روم کا کہ وہاں تک میرا اسلام جائے گا. جب میں نے دوسری ضرب ماری تو اللہ نے مدائن فارس کا علاقہ دکھایا کہ میرا مدنی یہ بھی تمہارے زیر نگر. جب میں نے تیسری ضرب ماری تو مجھے سنا اور یمن کا علاقہ دکھایا گیا کہ یہ بھی اسلام کے. صحابہ کھڑے ہیں کہتے ہیں صدق کہ اب حالانکہ دیکھیں کہ حالات یہ ہیں کہ اپنی حفاظت کے لیے خندق کھودی جا رہی ہے جان بچانے کے لیے, لیکن وہ اللہ کا نبی خبر یہ دے رہے ہیں کہ سپر پاور ختم ہو جائے, خبر یہ دے رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب اسلام یہاں پہنچے گا وہ علاقہ بھی ہم فتح کریں گے. یہ باتیں صرف ایمان والے کے دل میں یقین بن سکتی تھیں, کسی دشمن کے دل میں تو یقین نہیں بن سکتی. وہ اس طرح ایک لطیفہ بھی ہوا اس دفعہ امریکہ کے سفر میں, جب ہم کہتے ہیں ایک حدیث مبارک میں, یعنی آپ حیران ہوں گے, ایک حدیث مبارک میں لفظ ہیں باقاعدہ کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے میری امت کے کچھ لوگ جو ہیں وہ بیت الابیض کو فتح کریں. وائٹ ہاؤس, بیت الابیض کا کیا معنی؟ تو حضور کا فرمان ہے. میں نے کہا امریکہ والوں کا, میں نے کہا یار یہ پتہ نہیں اللہ میں, اس لیے تو میں نہیں لے آیا یہاں, ورنہ ہمارا کیا تعلق تھا کہ ہم وائٹ ہاؤس دیکھنے کے لیے آتے ہیں, ہم مولویوں کا کیا کام وائٹ ہاؤس سے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث ہمارے ذہنوں میں ہو اور اسلام ہمیں بتا رہا ہو کہ آپ ہم پہنچ سکتے ہیں, اسلام کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے, کون سی مشکل بات. گو بعض علماء نے کہا کہ وہ بیت الابیض سے مراد فارس تھا, کوئی کہتے ہیں روم تھا, کوئی کہتے ہیں کچھ تھا, لیکن ان کا مجھے دکھائیں ان کے محاورات میں کسی محل کا نام بیت الابیض ہو. بھائی ان کا کوئی کسرا کے نام پہ محل ہوگا, کوئی ہرقل کے نام پہ محل ہوگا, کوئی فارس کے نام پہ محل ہوگا, بیت الابیض کیسے آ گیا آخر حدیث میں. اسی طرح ابو داؤد کی ایک حدیث ہے جس میں واضح حضور نے فرمایا کہ پانی پہ جنگ ہوگی. اب ساری دنیا کہہ رہی ہے نا کہ آنے والی جنگیں جو ہیں وہ آبی وسائل پہ ہوں گی, پانی پہ جھگڑے ہوں گے, لڑائیاں پانی پہ لڑی جائیں گی. حضور نے 1400 سال پہلے فرما دیا, 1400 سال پہلے. تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے, پھر ہم اپنے راستے سے دوسری طرف چلے جائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جن کے دل میں ایمان ہو وہ تو فوراً کہہ دیتے تھے نا کہ سادہ کرا سو بھائی حضور نے جو فرمایا سچ، ورنہ اللہ کا نبی یہاں کھڑے ہو کر اس روشنی میں اللہ اگر ان کو فارس دکھا سکتے ہیں، روم دکھا سکتے ہیں، یمن دکھا سکتے ہیں، تو ایک وقت آئے گا جیسے حضور فرما رہے ہیں کہ یقیناً فتح. لیکن ان حالات میں پیشین گوئی ہو اور اس پر ایمان لانا بھی تو بڑے ایمان کا مسئلہ تھا. اچھا، اور جو منافق تھے مدینہ منورہ میں وہ بھی خندق کھدائی میں آگے جاتے تھے، وہ تھوڑا سا 15-20 منٹ کام کیا پھر بہانہ بنا کے جی وہ یہ پیٹ میں درد ہے، جیسے نالائق طالب علم کرتے مدرسے میں آ جاتے ہیں، حاضری بھی لگوا لیتے ہیں، آدھے گھنٹے کے بعد ان کو پیٹ میں تکلیف شروع ہو جاتی، یا جیسے ہمارے نالائق مسلمان اکثر رمضان شریف میں بیمار ہو جاتے ہیں تاکہ روزہ نہ رکھنا پڑے، بیمار کے لیے گنجائش ہے نا کہ روزہ قضا کر. تو بہرحال یہ ہے کہ بھئی منافقوں نے کہا کہ دیکھو یار مسلمانوں کا بھی عجیب عالم ہے، اپنی جان بچانے کے لیے تو خندقیں کھود رہے ہیں اور خبریں دے رہے ہیں ہمیں کسرا اور قیصر کی اور فارس کی اور روم کی، لیکن مسلمان جو تھے وہ کہتے صدقہ، جو حضور نے فرمایا وہ سچ ہے اور ایک دن سچ ہو کے رہے.